یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں حسب معمول عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں مسلسل کمی کے درمیان صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور افغانستان کے صوبے نورستان کا شہر دو آب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے، اور مذاکرات پر اثر انداز ہونے کے لیے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے برطانوی ہم منصب ڈومینک راب سے ٹیلی فونی گفتگو میں یہ بات کہی۔ محمد جواد ظریف نے برطانوی وزیر خارجہ سے ایٹمی سمجھوتے، باہمی مسائل اور سفارتی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی ٹیلی فونی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان ایٹمی سمجھوتے کی مکمل پابندی شروع کیے جانے کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ محمد جواد ظریف نے یاد دہانی کرائی کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے میں پوری طرح واپس آنا چاہیے، اور ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کو مذاکرات کا ہتھ کنڈا بنانے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے روس کے ساتھ قابل تجدید توانائی کے میدان میں باہمی تعاون کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان نے قابل تجدید توانائی کے میدان میں فعال روسی کمپنی روس ہیڈرو کے سربراہ وکٹر خمارین سے ملاقات میں روس کی جانب سے سرمایہ کاری کی صورت میں قابل تجدید اور جیو تھرمل کے شعبے میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبے پر عمل درآمد کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی اور روس ہیڈرو کمپنی کے سربراہ کی ملاقات میں طے پایا کہ دونوں ممالک اس میدان میں تعاون کا جائزہ لیں گے۔ ایران کے وزیر توانائی نے روس ہیڈرو کمپنی کے سربراہ کو تہران کے دورے کی دعوت دی تاکہ ایران کی پانیوں انرجی کے ذخائر کی توسیع کے میدان میں کام کرنے والی ایرانی کمپنی کے ساتھ مل کر مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جا سکے۔ ایران کے وزیر توانائی اور ایران روس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے سربراہ رضا اردکانیان ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ہیں۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس نے دنیا کے سبھی ملکوں کے نظام صحت کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی وبا کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ ملک کے سبھی شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک کورونا پروٹوکول سے متعلق پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کو ملک میں کورونا ویکسین کی مزید 10 لاکھ خوراکیں پہنچ گئی ہیں، اور ویکسین کی سپلائی کا سلسلہ بغیر تعطل کے جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جن اضلاع میں کورونا کا زور کم ہے وہاں پیر 7 جون سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1923 نئے مریضوں اور 84 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں 4380 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں مسلسل کمی کے درمیان صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آج صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 113,769 نئے مریضوں کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد 2,86,94,879 ہو گئی ہے۔ اس دوران 1,97,894 مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک 2,67,95,549 افراد ملک میں کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,380 مریض اپنی جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس بیماری کی وجہ سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,44,101 ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اموات کی شرح جزوی اضافے کے ساتھ 1.20% ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے ملک کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ قومی دارالحکومت دہلی میں ہفتے کو بھی پیٹرول کی قیمت 94.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 85.66 روپے فی لیٹر کی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار رہی۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے شہروں میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 100.98 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 92.99 روپے فی لیٹر کی اعلیٰ ترین سطح پر فروخت ہوا۔ کولکاتہ میں پیٹرول 94.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 88.51 روپے فی لیٹر رہا، جبکہ چنئی میں پیٹرول کی قیمت 96.23 روپے اور ڈیزل کی قیمت 90.38 روپے فی لیٹر رہی۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہوا ہے۔ اس درمیان 18 دن قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ 15 دن قیمتیں اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ افغانستان کے صوبہ نورستان کا شہر دوآب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق اسے ایک صوبائی عہدیدار نے بتایا ہے کہ دوآب شہر جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا۔ مذکورہ عہدیدار نے اس کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام کیسے ہوا اس بارے میں وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ صوبہ نورستان کا صدر مقام دوآب اور ضلع مندول طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ اور دیگر سیکورٹی اداروں نے تاحال اس خبر کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ دوآب شہر صوبہ نورستان کے مغرب میں واقع ہے اور صوبہ لغمان کے شہر دولت شاہ سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، جو چند دن پہلے طالبان کے ہاتھوں سقوط کر چکا ہے۔ داعش دہشت گردوں نے شمالی بغداد کے اتارمیہ علاقے پر حملہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ عراق میں داعش دہشت گردوں کی شکست کے باوجود ابھی ملک کے مختلف علاقوں میں داعش کے باقیات موجود ہیں، جو اکا دکا کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے مغربی اور عربی اتحادیوں، بالخصوص سعودی عرب کی مالی اور فوجی مدد سے 2014 میں داعش دہشت گرد گروہ وجود میں آیا تھا، اور اس نے عراق پر حملہ کر کے ملک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، نیز بے پناہ جرائم انجام دیے۔ شمالی اور مغربی عراق کے ایک بڑے حصے پر داعش کے قبضے کے بعد بغداد حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ایران سے مدد کی درخواست کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد اور عراقی سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں کے نتیجے میں 17 نومبر سن 2017 کو صوبہ الامبار کا شہر راوا بھی داعش کے قبضے سے آزاد ہو گیا تھا۔ امریکی بندرگاہ پر فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کے نتیجے میں صہیونی بحری جہاز بندرگاہ سے دور جانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی حمایت و یکجہتی میں بندرگاہوں کی لیبر یونین کے مظاہرے کے باعث اسرائیل کی زیم کمپنی کا بحری جہاز اپنا سامان آکلینڈ بندرگاہ پر نہیں اتار سکا۔ دریاسنا امریکہ کے این بی سی ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ تقریباً 1000 مظاہرین نے اسرائیلی بحری جہاز کو بندرگاہ سے دور جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب امریکی بندرگاہوں کی لیبر یونین کے افراد نے بھاری تعداد میں فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کینیڈا اور ویٹیکن سے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے بچوں کی اجتماعی قبروں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے ماہرین نے کینیڈا اور ویٹیکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی کینیڈا کے ایک مذہبی اسکول سے مقامی شہریوں کے بچوں کی اجتماعی قبر کے بارے میں تحقیقات کریں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ان ماہرین نے کینیڈا سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مقامی شہریوں کے دوسرے اسکولوں کے بارے میں بھی اسی طرح کی تحقیقات انجام دی جائیں۔ روسی صدر نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ڈالر کو سیاسی اہداف اور مقابلہ آرائی کے لیے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنے سے بین الاقوامی ریزرو کرنسی کی حیثیت سے اس کی پوزیشن کو نقصان پہنچا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین نے عالمی معیشت پر کورونا وائرس کے اثرات کے موضوع پر سینٹ پیٹرزبرگ میں بین الاقوامی اقتصادی فورم کے انعقاد کے موقع پر کہا کہ استحکام، پیش گوئی پذیری اور قابل اعتماد ہونا اہمیت کا حامل ہے، خود کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ اگر اپنی کرنسی برآمد کرنے والا کوئی ملک، جیسا کہ امریکہ کر رہا ہے، ایک ریزرو بین الاقوامی کرنسی کی حیثیت سے اپنی قومی کرنسی کو اہمیت نہ دے اور اسے سیاسی تنازعات اور مقابلہ آرائی میں ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرے، تو یہ ریزرو کرنسی کے عنوان سے ڈالر کی پوزیشن کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔ تو عباس سید صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور
جی، بہت شکریہ جی، نوازش۔
جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے کل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے نشری خطاب کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامعین کو اس خطاب کے کچھ اہم نکات سے آگاہ فرمائیں۔
جی، بہت شکریہ۔ جی، جیسے کہ سامعین بھی آشنا ہیں اور خبروں میں بھی مسلسل کل بھی اور آج بھی اس کا ذکر رہا ہے کہ گزشتہ روز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی تھی، اور اس برسی کے موقع پہ یوں تو ماضی میں تمام جو برسی کے ایام تھے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، اور بالخصوص تہران کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر عظیم و شان اجتماع ہوتا، اور اس اجتماع میں کئی برسوں سے مسلسل رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خطاب فرماتے تھے عوامی اجتماع سے۔ لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے اور اس منحوس وائرس کی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ طے ہوا کہ اجتماع نہیں ہوگا اور جو دوسرے پروٹوکولز ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. لہذا رہبر انقلاب اسلامی نے نشری خطاب کیا اس مناسبت سے, یعنی 32ویں برسی کی مناسبت سے. اور اس خطاب میں چونکہ بنیادی طور پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی تھی, تو آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی, سیرت, ان کی کاوشیں, ان کی جد و جہد اور ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایران میں صدارتی انتخابات درپیش ہیں اور ان انتخابات کے عنوان سے بھی آپ نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائیں, لیکن بنیادی نقطہ وہی تھا یا بنیادی توجہ جو آپ نے اس اپنے خطاب میں جس طرف مبذول کی اور خود بھی جس پہ گفتگو کی, وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی سیاسی اور دینی کاوشوں سے متعلق تھی. یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت کچھ لکھا گیا, بہت کچھ بولا گیا, بہت سارے تجزیے, بہت سارے انالیسز تحریر کی صورت میں, تقریر کی صورت میں موجود ہیں. لیکن میرا ذاتی جو نقطہ اس موضوع پہ یہ ہے کہ جتنے بہتر انداز سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی بیان کر سکتے ہیں, شاید کسی اور کے بس کی بات نہیں. اور میرے پاس اس کے دلائل ہیں. ایک تو یہ کہ خود رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز شاگرد رہے, ایک شاگردی کا جو رشتہ ہے اس سے بھی استاد کے بارے میں بہت ساری معلومات شاگرد تک پہنچتی ہیں. دوسری دلیل یا وجہ یہ ہے کہ خود امام خمینی کی جو سیاسی زندگی ہے, اس سیاسی زندگی میں رہبر انقلاب شروع سے لے کر ان کی رحلت تک ان کے ساتھ رہے اور ایک شاگرد, ایک ساتھی اور ایک بازو کے طور پہ اس پوری جد و جہد میں وہ شامل رہے, عملی شامل رہے, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام پالیسیز اور تمام افکار و نظریات کے جو اس سیاسی زندگی میں یا اس انقلابی زندگی میں سامنے آئے, اس کے بہترین شاہد اور گواہ اور اس پہ عمل کرنے والے اور اس پہ عمل کروانے والوں میں خود رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی صفحے اول کے ان افراد میں سے تھے کہ جو امام خمینی کے بہت نزدیک تھے. ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف اشارہ کم کیا جاتا ہے یا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے, کسی شخصیت کے منصب کے عنوان سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور منصب پہ, اس منصب, اس عہدے پہ بیٹھ کے جب وہ فیصلے کرتا ہے, تو وہ فرد کے جو ایک لے مین ہوتا ہے, جو ایک عام آدمی ہوتا ہے, وہ ان فیصلوں کو درک نہیں کر سکتا. اس کے خطرات, اس کے فوائد, اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, یہ وہی شخص درک کر سکتا ہے کہ جو اسی عہدے پہ فائز ہو, اسی طرح کی کیفیات سے وہ گزرا ہو, پھر وہ اپنے سے پہلے والے اس رہبر, قائد یا اس منصب پہ فائز شخص کے فیصلوں کو بہتر انداز سے تحلیل کر سکتا ہے, تجزیہ کر سکتا ہے, اس کو انالائز کر سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, جہاں پہ وہ ایک شاگرد ہیں, جہاں پہ وہ اس پوری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں آپ کے ساتھی رہے ہیں, وہاں پہ آپ اس وقت اسی منصب پہ ہیں کہ جس پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے اور انہوں نے اس منصب پہ بڑے بڑے فیصلے کیے. اب رہبر انقلاب اسلامی جب اس منصب پہ ہیں تو انہیں ان فیصلوں کے بارے میں زیادہ بہتر انداز سے ادراک ہوگا کہ کس مشکل میں, کس دباؤ میں یہ فیصلہ ہوا ہے. مثلا فرض کریں اس زمانے میں جو سلمان رشدی کا فتوے کا امام کی طرف سے جو صادر ہوا تھا, ان حالات میں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتوی صادر کیا اور پورا یورپ اور دنیا بھر میں چیخ و پکار ہو گئی, یہاں سے یورپی, ایران سے یورپی سفرا نے جو ہے وہ احتجاجن تہران سے واپسی اختیار کی, اس طرح کے بہت سارے دباؤ تھے. اب اس دباؤ کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, اس وقت رہبر انقلاب اسلامی سمجھ سکتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے اور کتنا دباؤ ہوگا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی تجزیہ کرے تو سب سے بہترین تجزیہ اور سب سے مستند تجزیہ اور سب سے حقیقت پسندانہ تجزیہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ہی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کل کی گفتگو ہے یا ماضی کے ان کے جتنے خطابات ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ امام خمینی کی شخصیت یا شخصیت شناسی کے لیے بہترین مواد وہ ہے کہ جو رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے تقریر کی صورت میں, تحریر کی صورت میں یا کسی اور انداز سے سامنے آیا. گزشتہ دن کی بھی تقریر جو آپ سنیں اور اس پہ اگر غور کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چند بعض جملوں کے اندر بالکل انہوں نے امام خمینی کی شخصیت کو انتہائی مختصر اور جامع انداز سے چند جملوں کے اندر بیان کر دیا. مثلا جو پہلا جسے امام خمینی کے بارے میں جو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ایک اسلامی حکومت کا قیام ہے. اب اس کے اندر پوری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, ان کی دینی شخصیت, ان کی اخلاقی شخصیت, ان کی سیاسی شخصیت, ان کی زندگی کے مختلف ذاتی اجتماعی سارے پہلو آ جاتے ہیں کہ ایک شخصیت نے اسلامی تعلیمات سے اخذ کرتے ہوئے اپنے پوری زندگی کی تعلیمات اور پوری زندگی کی جو ان کی کاوشیں تھیں ان کو ایک اسلامی حکومت کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر دیا. بہت سارے علماء گزرے ہیں, بزرگان گزرے ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے, دین پہ مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں ہیں, ان کے خطابات ہیں اور بہت کچھ ہے, لیکن کسی نے اس کو عملی اور پریکٹیکل اس انداز سے نہیں بنایا کہ جس طرح, چونکہ دین خدا کے نزدیک اسلام ہے اور دین ایک کامل دین ہے اور اس دین کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اس مسئلے کے حل میں ایک حکومت کا قیام بھی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جو چیز تھیوری میں تھی, جو قرآنی تعلیمات کی صورت میں تھی, جو احادیث کی صورت میں تھی, جو دوسری اسلامی روایات کی صورت میں اسلامی حکومت کی تشکیل کے بارے میں تھی, اس کو انہوں نے پریکٹیکل جو ہے وہ عملی بنا کے پیش کر دیا اور ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھڑی کر دی. اور وہ بھی کن حالات میں, یعنی یہ اس موضوع کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی طرف بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا ہے کہ جتنی اس انقلاب سے دشمنیاں کی گئیں, جتنی اس انقلاب کے بارے میں منفی پیشن گوئیاں کی گئیں, دنیا کے کسی انقلاب کے بارے میں نہیں تھی. ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے, انقلاب کے دوران, انقلاب کی کامیابی کے بعد, حکومت کی تشکیل کے بعد, اگر آپ یہ جتنے آپ مراحل دیکھیں تو ہر مرحلے میں دشمن نے کہا یہ دو دن میں ختم ہو جائے گا, یہ چند ماہ میں ختم ہو جائے گا, یہ انقلاب ہی کامیاب نہیں ہوگا, یہ حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی, یہ عالمی سیاست میں تنہا ہو جائے گی. اور انہوں نے اس پہ عملی کوشش بھی کی. جب ایک کوشش ناکام ہوتی تھی, جب اقتصادی پابندیاں ناکام ہوئیں تو جنگ مسلط کر دی تو عالمی سیاست میں تنہا کرنے کی کوشش کی. تو مختلف بہانوں سے تو رہبر انقلاب اسلامی کی اس کل کی گفتگو کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں یا اس کا لب لباب یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا. ان خطاب کے بہت سارے اور بھی پہلو ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, تو اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں.
جی شکریہ عباس سید صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.